الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الأعمال ديمة وإن كانت أقل رواه الشيخان اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے جو خبریں اور اطلاعات امم کو پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے قل متاع الدنیا قلیل آپ فرمائیے دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے چند روزہ اس کو کہتے ہیں جیسے فصل بڑی ہری بھری اچانک دیکھو کھیت خالی جیسے عمارت بہت شان و شوکت کی کچھ دنوں بعد دڑام سے نیچے گری ہوئی ہے جیسی سلطنت بہاروں میں بہت بڑا آسرا عزت سمجھا جاتا ہے اچانک بادشاہ مر چکا ہوتا ہے اور لوگ اس کے جیلوں میں ہوتے ہیں وہی بادشاہ مڑو مال تالا یہ تمام متاع ہے متاع کے لیے دوام نہیں ہے اصل آخرت ہے یا اصل صلاح اعمال ہے ایک ایسی چیز جو دیر پا ہے وہ نیکی ہے حسنہ ہے من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالہ انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تاکید کی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اس کا کوئی شریک نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک انبیاء اور مرسلین صادق مصدوق ہیں ان کا اتباع فرض ہے اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تاج الانبیاء والمرسلین خاتم الرسل والنبیین خاتم بمانے متمم مکمل اور المبعوث الى الاسود والاحمر المبعوث الى الجن والانس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام نے آخرت کی تاکید فرمائی وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت کا یقین کرنا ہو دنیا اولا ہے یعنی یہاں ہے موجود ہے نقد ہے آخرت کے معنی اس کے بعد والی دنیا اس کے بعد والا جہان کمکلی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے گا نہ دیکھا جائے گا قرآن میں اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا یہ سمجھتے ہیں دور ہے ونراہ قریبا ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بالکل آ پڑی موجود ہے بالکل نزدیک ہے عرب کہتے ہیں کل ما دن بعید، جو کل کا دن گزرا نا بس وہ ختم ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. وکل آت قریب، اور جو چیز آنے والی ہے اس کو آئی ہوئی سمجھ لو. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا مدبرہ، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، والآخرت مقبلہ، آخرت سامنے آ رہی ہے. اللہ، اس انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، یہیں سے واپس باہر آؤ. مردے کو جب دفناتے ہیں اور قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو سنت طریقہ ہے کہ تین چلو بھر کے ڈالے، اور پہلے پر پڑے منہا خلقناکم، دوسرے کے ساتھ کہے وفیہا نعیدکم، تیسرے کے ساتھ کہے ومنہا نخرجکم تارتن اخرا. یہی آخرت دوبارہ جب قائم ہوگی تو اس زمین سے لوگ نکلیں گے. عقل فاطر یعنی ناقص بہت کم جانتی ہے. ہم بیج ڈالتے ہیں نا تخم، تو ہمارے یقین ہے کہ وہ تو ختم ہو گئے، جی بیج کہاں ہے، اب آپ زمین ٹٹولے نہیں ملے گی. لیکن کچھ دنوں بعد جب امر الہی ہو جائے اور اس کے نکلنے کا وقت آ جائے، ایک اور رنگ کا پودا نکلے گا، اور وہ پودا بڑھتا جائے گا، جب اپنے وقت تک پہنچ جائے گا اس میں شاخیں لگ جائے گی، پتے آ جائیں گے، پھول نکل آئیں گے، اور جب وہ پھل بنے گا اور پکے گا اس کو آپ دیکھیں، وہ بیج جو آپ نے ایک ڈالا تھا، ہم فلہم اجر غیر ممنون، اب گن ہی نہیں سکو گے اتنا ہو. قرآن کریم میں اللہ ایسے موقع پر فرماتے کذالک النشور، اسی طرح تمہارا واپس لٹانا ہے اور دوبارہ زندہ کرنا ہے. آخرت کے باعث اور آخرت کے وقوع کے ادلہ علماء کہتے ہیں دنیا سے زیادہ ہے. دنیا بہت کمزور ہے، دنیا میں کوئی چیز دوام نہیں ہے، کوئی چیز ٹھہر نہیں رہی، اور ہر شخص کو ایسا زوال سے بھرا ہے، خواہ وہ زمانے کا بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، جوانی لٹ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا زمین بوس ہو جائے گا، بوڑھا زندہ ہوگا، جوان بیٹے مر جائیں گے سامنے، کچھ نہیں کر سکتا، نہ بادشاہ نہ حکیم نہ ولی ہو نہ نبی، سب اللہ کے حکم کے پابند. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہی سسکیاں لے رہا تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھرا رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا بھی، آپ نے کہا ہی رحمات، بغیر آہ و بکا کے درد و غم سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ رحمتوں کے جھونکے. ان اللہ یحب من عباده الرحماء، اللہ تعالیٰ کو رحمت بھرے بندے بہت زیادہ پسند ہیں. او دا زنگے نہ دشین کان دے سہارا دے، پس زخمی زڑگی چ دے او نہ دڑ دے. یہ دل نہیں ہے، سہارا کا ہرا پتھر ہے، غم اور دکھ دیکھ کر جو اس کو دکھ نہیں پہنچ رہی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا. یہ آدم علیہ السلام کو جو زمین کے خلیفہ بنایا وہ اس لیے کہ وہ انسان ہے، آدم ہے، اس میں دم اور خون اور تمام چیزیں ہیں، یہ سب زوالی ہے. فرشتوں کو یہ مقام کہاں مل سکتا ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ تغیر نہ تبدل. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اس پر متفق ہے کہ ان میں تناسل، توالد، تناکح، عقل و شرب کوئی چیز نہیں ہے، نہ تھکتے ہیں، نہ سست ہوتے ہیں، نہ سوتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے ان اللہ خلق الملائکۃ من النور، ایک چمک سے ملائک پیدا ہو گئے، اور ایک تیز چمک جس کو آگ کا شعلہ کہتے ہیں اس سے جنات پیدا ہوئے ہیں. اس لیے جنات اکثر بد شکل ہے، کیونکہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے پیدا ہے، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلہ جو جلاتا ہے، تو ان پر شر کا مادہ غالب ہے. امام اعظم نے منع کیا ہے کہ جنوں سے کام نہ لو، استخدام بالجن منع ہے. امام اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات سے نکاح نہ کرے انسان. وہ امام ہے صحیح معنوں میں، دوسرے لوگ تو امت ہیں، مقتدی ہے. امام اعظم کائنات میں ایک ہوا ہے، دوسرا قیامت تک نہیں آئے گا. اس لیے ہر چیز پر نظر بالغ ہے. ہم جنس ہونا، ہم نوع ہونا، یہ بہت ضروری ہے استفادے کے لیے. انسانوں میں اگر مراتب کا فرق ہو، بیوی بہت مالدار ہے، خاوند غریب ہے، نہیں چلتا ہے. دو خاندان اگر ایسے ہیں کہ ایک اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو خاک اور مٹی سمجھتے ہیں، تو بھی رشتہ نہیں چلے گا، درمیان میں ٹوٹ جائے گا. یہ فیصلہ تو بروز قیامت ہوگا کہ عند اللہ کون محترم اور معظم ہے. دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت احترام و تقدس کے دعوے کرتے ہیں، کبھی کمزوری ہو جاتی. اللہ اکبر. وہ ایسے ایک واقعہ یاد آیا، وہ ایک لڑکا بہت غریب مسکین تھا، یہ بیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اس گاؤں کا سب سے معتبر آدمی تھا، میری یاداشت کا واقعہ ہے. اس کی بیٹی کا نام لیتا تھا خامخواہ کہ میں اس سے شادی کروں گا. لوگوں نے بھی سمجھایا کہ بھائی اپنی حیثیت کو دیکھو. اس نے کہا واہ یہ کیا بات ہوئی. تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک دو دفعہ اس کی پٹائی لگائی، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ شادی تو اسی سے کرنی ہے. تو انہوں نے اس لڑکی کا ایک اور جگہ نکاح کیا، قدرت دیکھو کہ وہ ٹوٹ گیا. پھر ایک اور جگہ نکاح کیا، شادی ہو گئی، لیکن لڑکی کو کوئی دماغی تکلیف پیدا ہو گئی، کوئی پریشر میں ہر وقت رہتی تھی، اور علاج وغیرہ سے انہیں آرام نہیں آیا، تو کسی اللہ والے سے ملایا. وہ دعائیں کرتے ہیں، خیر خبر کرتے ہیں. اس نے کہا کسی کا دل تو نہیں دکھایا. تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا اس کا نام لیتا تھا، وہ پٹا ہے اس کے لیے. اس نے کہا اسی کے دینے کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگی. انہوں نے آ کے خود ان کو منت سماجت کی، تو انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں. بالکل صحیح سلامت ہو گئی. لب میں ایک دفعہ اس کو کہہ رہا تھا، میں نے کتنے بچے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی تھوڑا سوچنے دے، اتنے بچے ہوئے کہ خود اس کو یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قدر زوراور ہے، اور وہ جب جوڑ پیدا کرتا ہے تو اس میں دیر نہیں لگتی، لیکن آنکھیں ہماری بند ہیں، عبرت بہت کم لوگ لیتے ہیں. بہرحال بحیثیت مومن مسلم کے اور بحیثیت عالم دین کے ہم سب کے خیر خواہ ہیں. جو نہیں سمجھتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے، اور جن سے غلطی ہو رہی اللہ انہیں معاف فرمائے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کل امت کے خیر خواہ ہیں، اور علماء انہی کے لوگ ہیں، تو ان پر بھی فرض ہے کہ ان کے مزاج میں انتقام نہ ہو، ان کے کلام میں انتقام نہ ہو، رحمت کا پہلو غالب رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اتنا بزرگ برتر ہے، اور بخاری میں قدسی حدیث ہے کہ غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت غضب پر غالب ہے. لا الہ الا اللہ. علماء کہتے ہیں کہ اگر غضب غالب آ جاتا سب کو ڈالو جہنم میں، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ. ان کی کیا نماز ہے، کیا زکات روزہ ہے، کیا پیدی کا شوربہ. لیکن رحمتیں بہت زیادہ وسیع ہے، ذرا ذرا سے اعمال پر اجر و ثواب خوب دے دیتا ہے اور ایسا خوش کر دیتا ہے. وہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، بخاری شریف میں، تو بیوی کو کہا کہ پیغمبر کے مہمان ہیں، بہت خیال رکھنا. تو قدیم زمانے میں چونکہ ایمان پر اور اعمال پر عمارت کھڑی ہو رہی تھی تو پیٹ کا زیادہ پوچھ نہیں تھا، کھانے کے اتنے پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ، ملا ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا. اب تو ہمارا سب سے بڑا پروگرام کھانے کا ہو. اور ایک شخص کو کسی نے کہا ہے کہ بابا خیر ہے، کبھی کھانا اچھا ہوتا ہے کبھی برا، آپ کھانے پر تو جنگ نہ کریں، بھی جنگ نہ کریں، میں کھانے کے اوپر انسان کو قتل کرتا ہوں. اور حدیث میں کہنا اور کرنا برابر ہے. استغفر اللہ. تو بیوی نے کہا کہ کھانا تو بہت تھوڑا ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نوی می سے بھی آنا کیے، وہ آج بڑے عجیب الفاظ ہے بخاری کے، بچوں کو دلاسے سے سلا دو نا، اور خالی ہڈیاں برتن میں ڈالی اور اس کو جوش دینے لگی. بچے کافی دیر تک بلک رہے تھے، بچے چھوٹے تھکے بھی ہوتے، آنکھ لگ گئی ان کی. وہ اکریمی دیافا کی، اور مہمانوں کا خیال رکھو. جب کھانا شروع ہوا تو یہ لوگ ویسے ہی چپ چپ کر رہے ہیں اور مہمان کھا رہے ہیں، اور اچانک چراغ گل کر لیا. اب دیکھو یہ ایک ترکیب ہے معاشرتی، جب رزق کم ہو تو آدمی کیا کرے، مہمان کی عزت تو بہت کرنی ہے. حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ الشیخان. جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہوں مہمان کا بہت زیادہ احترام کرے. فقہا نے لکھا ہے مہمان کی موجودگی میں ناپسند بات نہ کرے، ایسے موضوع پر کلام نہ کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو جائے. عموماً یہ سیاسی باتیں لڑائی کو پیدا کرتی ہیں، وہ جماعت اچھی ہے، نہیں وہ تو ایسی ہے، تمہاری جماعت ایسی ہے، بس کھانا چھوٹ گیا لڑائی شروع ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اصلاحات بھی طعام کے دوران مخاطب کے صیغے سے نہ کرے. یعنی بسم اللہ پڑھنا اچھا ہے، پتہ نہیں میں نے پڑھا یا نہیں، زور سے پڑھنا چاہیے بسم اللہ. مہمان کو نہ کھاؤ کہ تین انگلیوں سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے، اس کو کہو کہ سنت طریقہ یہی ہے، مجھے بھی خیال رکھنا ہے. اپنے بارے میں کہو کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھے ذرا خیال رکھو، خفا نہیں کرنا ہے. پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ و آخرت پر ایمان ہے تو عزت کرو اسے. وہ صحابی جب فجر کی نماز میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرتپاک ملے انہیں، اور آپ پہلے سے مسکرا رہے تھے، اور فرمائے رات کو تم نے مہمان کی عزت کرنے کے لیے جو ہیلہ کیا ہے اللہ تجھ سے اور تیری بیوی سے بہت راضی. ذرا سی نیکی ہے، پیغمبر کو بھی آگاہ کیا ہے. اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک بچہ تھا ام سلیم سے، بڑا پیارا اور لاڈلا تھا، بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اور بڑوں کو صحت عطا فرمائے. بچوں کی تک بیماری سے بہت مجھے رنج ہوتا ہے، بتا نہیں سکتے ہو. میرا ایک بھتیجا تھا مجھ سے عمر میں بڑا تھا، 10 مہینے، اکٹھے ہم کھیلتے تھے، وہ بھائی ہمارے بہت بڑے تھے. تو وہ بہت بیمار تھا تو میں ان کے پاس آیا، اس سے بات کر رہا تھا، مجھے ایسا دیکھا تو خوب ہنسا. بس اسی ہنسی میں روح نکل گئی. دنیا غم کی جگہ ہے بس، جیسے ہاتھ لگائیں گے تو نیچے سے اور غم نکلے گا. یہ جو آج کل بیماری نکلی ہے اس کا ایک نام خسرہ بھی ہے، اس کو پشتوں میں شرے کہتے ہیں. ایک زمانے میں یہ بالکل مہلک بیماری تھی، اس سے بچے نہیں بچتے تھے. تو ایک بچہ فوت ہوا تھا، ہمارے پڑوس میں تھا، اور اس سے تھوڑی سی بڑی بہن، اس پر وہ چیچک تھے، ہاتھ منہ کے اندر، ناک میں، آنکھوں میں، سب جگہ. تو وہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی مر گیا. وہ مر چکا تھا، ماں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی تو زندہ ہے، یہ ویسے لوگ رو رہے ہیں. تو اس نے ماں کو کہہ رہی ہے کہ میرا جسم بہت زخمی ہے، میری قبر میں ذرا میرا کوئی چادر یا بستر ڈالو. دو گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ وہ بچی بھی مر گئی. میرا قبر کرا تھا لان دے سو بڑا وقا کہ جسم میں ٹول خوب دے. وہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے کہ لوگ غم دیکھ کے وہ غم بھول جاتے ہیں، غم دیکھ کے وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ بس ساری زندگی ہم اٹھے کڑوا. بابا توبہ کرو، جو کچھ آنے والا ہے اللہ خیر و عافیت فرمائے. ایک حدیث میں کہ جب تک مومن قبر سے کامیاب ہو کر جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہوا ہے، لا افراح، خبردار کی خوشی منائے. کس چیز کی خوشی؟ قبر کا مرحلہ باقی ہے، دوبارہ حشر کا مرحلہ باقی ہے، پل صراط باقی ہے. یوزل جسر علی زہرانہ جہنم، دوزخ کے دو سائڈوں پر پل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل احسان و مدد فرمائے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کام کرنے جاتے تھے، محنت مشقت، شام کو آ کے بچے کو دیکھتے تھے. تو وہ ذرا بیماری بیمار تھا. ایک دفعہ وہ بچے انتقال کر گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ یہ سارا دن کا تکا ہوا ہے، بتا دوں گی تو یہ رونا دھونا شروع کر دے گا. بچے کے اوپر کپڑا ڈالا، اور جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے کہا ہدا السبی، بالکل سکون سے سویا ہوا ہے، مکمل سکون آ گیا ہے. ابو طلحہ نے سمجھے کہ میں اٹھاؤں تو بے آرام ہو جائے، انہوں نے بڑے شوق سے کھانا وانا اور دیگر بشریات ادا کی. جب سونے لگے اور بہت اطمینان و خوشی سے، تو بیوی نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے سنجیدہ ہو کے تسلی سے جواب دے کہ ایک بہت بڑے مالک اور مختار نے بہت قیمتی یاقوت، لال، پشتو میں یاقوت کو لال کہتے ہیں، وہی لال پیرو کے ملالی، کسی شخص کے پاس امانت رکھا. جس کے پاس امانت رکھا اس کو پتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، پورا جہان اس کے سامنے ہے. کچھ مدت گزرنے کے بعد جس کے پاس رکھا ہے اس کو اس سے محبت بھی ہو گئی، لیکن اصل مالک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا لال میرے حوالے کرو، میرے جو قیمتی ہیرا ہے یاقوت ہے وہ میرے حوالے کرو. اب اس کو یہ حوالے کرنا چاہیے یا روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہیلے حوالے کر کے اور رونا دھونا شروع کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ بہت غلط بات ہے، کیوں روکے گا، اس کا اصل مالک آ گیا ہے، اس کے سپرد کرنا بہت خوشی کی بات ہے. پھر اس کے بعد بیوی نے اس کو کہا کہ وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی امانت تھا، چند دن ہمارے ہاں رہا ہے، ہمیں اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے. اور پھر سچ چادر اٹھا لی، اس کو دیکھا. ابو طلحہ کہتے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن افسوس کہ بیوی کے سامنے وعدہ خلافی بہت شرم کی بات ہوگی. صحابہ صادقین اور سچ چادر. صبح آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد اولاد دے گا. بخاری شریف میں ہے اس کے بعد نو بیٹے اور ہوئے، کلہم قرأوا القرآن، اور سب قرآن کے ماہر قرآن دان ہو گئے، نو بیٹے ایک پر صبر کر کے. شب معراج میں آپ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ کو، اسی بچے کی ماں کو، ابو طلحہ کی گھر والی کو حوض کوثر پر وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہا تتوضأ، بیٹھی ہوئی ہے وضو کر رہی، پانی ڈال رہی. علماء کہتے ہیں بچے کی موت سے سب سے زیادہ ماں جلستی ہے، اس پر آگ پھر جاتی ہے. وہی غم دے سادر نہ دے چزور شی ہو، مدام دے نوے غم رازی دیتے رہو. اپنوں سے غم کہاں بھولتا ہے. تو چونکہ وہ جلس گئی تھی ایک بچے کے فراق اور صدمے سے، اب اس کا صلہ اس سے دیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و شرف کا جو حوض کوثر ہے، اس پر ام سلمہ بیٹھ کے وضو کر رہی ہے. کیا شان ہے عظمت کی، کیا شان ہے جود و کرم کی. بخاری شریف میں کہ ایک شخص بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن جتنا مالدار تھا اس سے بڑھ کر ایماندار تھا. اکثر مال کی وجہ سے ایمان جٹ کا کھا جاتا. توبہ، خدا ہے توبہ. رحمان بابا اس لیے رو رہے تھے، یہ دینداری اور دنیا داری دلرے لرے، اور ماں دنیا دار سڑے دیندار لی دلے لرے. دنیا داری اور دینداری آپس میں دور دور ہے. میں نے کسی دنیا دار کو سچا دیندار نہیں دیکھا ہے. لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام بھی بحر و بر کے بادشاہ، جنوئنس کے بادشاہ تھے. سکندر ذوالقرنین بھی پوری دنیا کے حکمران تھے، لیکن ان کی نیکی اور رحم دلی اور انصاف اور فضل و کرم ضرب المثل ہے. اس مالدار آدمی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ دیکھو ہم سے جو قرض لے کے جاتے ہیں دو قسم کے لوگ، ایک موسر ہے مالدار، اس کے ساتھ نرمی کر، یعنی قرضہ دے سکتے ہیں اور دیر سویر کرتے ہیں. قرضہ چکانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ضروری ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ طاقتور ہو، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو جیل میں بند کرا دے گا یا پٹوا دے گا، پھر تو خوب دیتا ہے. اور اگر وہ غریب مسکین ہے یا وہ عام آدمی ہے، بے آواز ہے، تو پھر قرضہ دینا بہت مشکل کام ہے. عرب کہتے ہیں ان القرض مقراض المحبہ، قرض لینا دینا تو تعلق ختم کرنے کی کھینچی. وہ ایک آدمی نے کسی کو کہا نا کہ مجھے 2000 روپے 2 مہینے کے لیے ادھار دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب دینے لگا تو ایک پتھر بھی دیا. کہا یہ کیوں؟ کہا یہی اپنے 2000 جب میں مانگوں گا نا تو آپ کو بہت غصہ آئے گا، تو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ پتھر تیار رکھو، اسی سے مجھے مارو. یہی اخلاق ہے لوگوں. 15ویں صدی میں نے قرضے کا انجام محبت نہیں دیکھا. قرضے کا انجام تکلیف دے دیکھا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اور ہم سے قرضہ لینے والے جو غریب ہو، مسکین ہو، اس کو عربی میں معسر کہتے ہیں، سین رے. تو فرمایا کہ تجاوز ہوا نا، اس کو معاف کر. ایسے مالدار بھی بنا. فرمایا مالداران توفیق والے، جو ہمارا قرضہ نہ دے تو نوکروں کو کہاں نرم رہو، نرم رہو. کہا چلو اگلے مہینے دے دوں گے، پھر کبھی دے دوں گے. خففوا عنہ، بخاری کے الفاظ ہیں. اور جو غریب مسکین تنگ دست، جو اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ہے نہیں اس کے پاس تجاوز ہو، تو کہو چلو چھوڑو، ہم نے معاف کر دیا. بخاری شریف میں ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا، ملائک حساب کتاب کے لیے بہت سخت کھڑے ہوئے، حق تعالیٰ نے کہا اس کی کوئی خصوصیت ہے کیا؟ ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں اس کا قرضہ لوگوں پر آتا تھا، تو کان یخفف مع الموسر ویتجاوز عن الموسر، مالدار سے نرمی کرتا تھا اور مقروض کے ساتھ تو احسان کر کے معافی کر دیتا تھا تنگ دست کو. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، یہ تو میری صفت ہے، کم از کم حیا کرو، سیدھے جنت لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں حساب کتاب نہ کرو، اس تو میری شان ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی. نیکیوں کا بہت زیادہ احترام کریں. میں ایک عجیب دور میں واس کر رہا ہوں کہ لوگ ہر چیز کو اجرت کے ساتھ، انتقام کے ساتھ، کسی وجہ کے ساتھ، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ آدمی جو بات کر رہا ہے وہ ثواب کی ہے، ہمیں ثواب ملے گا، یہ بہت بڑی بات ہے. ثواب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کچھ بھی پاس نہیں ہوگا نا تو یہی اجر آئے گا کام، اور وہ آخرت ہے. حدیث شریف میں ہے، آپ صحابہ کو کہتے تھے اچھے کاموں میں آگے بڑھو اور اچھے کاموں کی سفارش کرو. اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ. سبحان اللہ. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جائز کام کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کام کی سفارش ناجائز. کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ تھا، اور قطب الدین ایبک کو دلی کا بادشاہ معین الدین چشتی نے بنایا تھا شہاب الدین غوری سے. جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان فتح کیا اور نرائن کے میدان میں پرتوی راجہ کو زندہ پکڑا اور اسلام کا جھنڈا پورے ہندوستان پر لہرایا گیا، تو شہاب الدین غوری بہت غمگین تھا. معین الدین چشتی وہاں موجود تھے، دعائیں کر رہے تھے اور شریک جہاد تھے. ان کو کہا دلی سے بہت فکر ہے، میں ٹھہر سکتا نہیں، غورستان پورا ایران و افغانستان میرے پاس ہے. حضرت نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین، اس کو دلی کا بادشاہ بناؤ. بن گئے. تو دلی کے ایک باشندے کو کوئی تکلیف پیش آئی، ان کی جائیداد کسی بہت زوراور نے پکڑ لی، قبضہ کی، اور سیدھا راجواڑے گیا جس کو اجمیر کہتے ہیں، یہ اجویر اصل میں راجواڑا ہے. اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کو کہا دلی کا باشندہ ہوں اور بہت بڑے تکڑے لوگ میرے اوپر حاوی ہیں، اور سوائے قطب الدین کے کسی کی بات چلتی نہیں ہے، وہاں تک میری رسائی نہیں ہے. تو شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب جانا ہو تو اسی دن ہی آ جاؤ بس. اب وہ شخص مہینہ دو مہینے بعد آیا اور کہا کہ حضرت مجھے دلی جانا ہے، مطلب یہ کوئی خط وغیرہ دے گا کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بالکل تیار بیٹھے تھے، چادر کندھے پہ ڈالی، کہا چلے. کہا کہاں؟ کہا آپ کے ساتھ چلوں گا. ارے حضرت، کہا نا چھوڑو بس. قطب الدین ایبک کو دلی میں پتہ چلا کہ معین الدین چشتی خود آ رہا ہے، سلطان الہند اور ولی الہند، حین میتن بادشاہ وقت، اصل بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو وہ ولایت ہے، ابدیت ہے، صلاح اعمال ہے. قطب الدین بغیر جوتا پہنے محل سے اترا اور بھاگتا ہوا آیا، حضرت سے علیک سلیک کیا اس شخص سے اور محل میں لے گیا. خیر خیریت پوچھی، فرمایا حکم نامہ بھیج دیتے میں ہی آ جاتا. حضرت نے اتنا قیمتی اور بیش بہا وقت قربان کیا. فرمایا اس شخص نے شکایت کی ہے دلی کے ظالموں کی، میں نے خط لکھنا چاہا تسلی نہیں ہوئی، میں نے آپ کے پاس آدمی بھیجنا چاہا، دل کو آرام نہیں آیا، جب میں نے کہا خود چلوں گا ساتھ تو دل کو آرام آیا. اللہ، ہمیں بھی جب کوئی کہے کہ بھئی اس کام میں آپ کی بات چل سکتی ہے تو اللہ کا نام لے کے کوشش کرنا چاہیے، وہ تو خوش ہو جائے گا، دعائیں تو دے گا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم امام ابو حنیفہ کے بعد غلام ہیں اور مقلد ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھا کسی چیز کے لیے جیب خالی کر رہے تھے، درخواست ہی درخواست، یار مفتی سے درخواست دی، ودا دہا جو عمرو درخواست ہوئی. اس زمانے میں بادشاہوں کی حکومتوں کی سفارشیں چلتی ہیں نا، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہوگی، ہمیں اللہ نے بے نیاز کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو بات سنو، پیسے وہ خرچ کرے گا، وقت وہ دے گا، مناسک وہ بجا لائے گا، گرمی سردی وہ سہے گا، اور میرا کہنے سے خالی درخواست منظور ہو جائے گی. فرمایا اتنے عمرے و حج میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے جو کوئی مجھے حج اور عمرے کے بارے میں کہتا ہے میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جواب دیتا ہوں، لکھ کے خط روانہ کرتا ہوں کہ اس کو بھیج دیا. اور اس میں ان کی اتنی دلچسپی تھی، یہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص حضرت اقدس کی خدمت میں بنوری ٹاؤن مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، آیا اس نے کہا مفتی صاحب میرے عمر دیکھیں، کتنا بوڑھا ہوں، میرا نمبر حج کا نہیں آ رہا ہے، 10-15 سال پہلے مجھ پر فرض ہوا ہے اور شاید اگلے سال تو میں چل بھی نہ سکوں، میرا پھر بھی نام قرعے میں نہیں آیا. مفتی صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کو ٹیلی فون کیا، نہیں حج ڈائریکٹر یا ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے بھائی تھے اعجاز بیگ یا ارشاد بیگ تھا، بیگ صاحب کے بڑے بھائی، ان کو کہا کہ بھائی یہ ایک بزرگ آدمی ہے اور بالکل عمر رسیدہ ہے اور آپ ان کو بھیج دیں اپنے خاص کوٹے میں، خرچہ تو یہ خود کر رہا ہے، میری وجہ سے آپ ان کا حج منظور کریں. یہ افسران جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بہت اولیاء اللہ اور دوسرے وہ جو بہت شیطان قسم کے ہو. تو اس نے بات ادھر ادھر کی کا سیٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، میں ضرور بھیجوں گا، آپ کا احترام والا فرض ہے. مفتی صاحب نے فوراً آپریشن جو ہیڈ آفس ہوتا ہے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا 24 سیٹیں ڈائریکٹر حج نے اپنے لیے مخصوص رکھی. مفتی صاحب نے تیسرا ٹیلی فون جنرل ضیاء کو کیا، 2 گھنٹے میں ڈائریکٹر حج گھر بیوی کے پاس آ چکا تھا، ڈیسک میں سو چکا، بہت سخت فون کیا. فرمایا بھائی آپ سے خیر کی تو کوئی توقع نہیں ہے، اس طرح آپ آئی ہی پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے، اب یہاں تک کہ حج کے سلسلے میں بھی سیاستیں ہو رہی ہیں، تجارت ہو رہی ہے، آپ کے ڈائریکٹر حج کے پاس 24 سیٹیں اس نے اپنے حیش کے لیے رکھی ہے اور کسی فقیر کے لیے 1 سیٹ دینا اس کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بھی انکوائری بٹھائی، 10 منٹ میں ان کو خبر ملی اور اس کو کہا نکلو یہاں سے، لے لے اٹھا سو کر دروان. میں نے اس سے سبق حاصل کیا کہ یہ مفتی صرف فتوی میں نہیں ہے، یہ حدیث میں صرف امام نہیں، نہ تفسیر کا مفسر شہیر ہے، یہ حسنات اور آخرت کی فکر کا بھی امام ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی مہربانی نصیب فرمائے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ رہ گئے فلاں سے کہے، میں ان کو کہتا ہوں گریبان میں جام کو شرم کرو، پہلے شرم کرو، تمہاری ادائیگی الفاظ کے کس طرح ہے. میں ان کے وہ الفاظ جو ایک موقع پہ کہے وہ لوٹاتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سنانا چاہتا ہوں کہ شرم کرو پہلے گریبان میں جام کو، تمہارا کیا مال ہوگا اور کیا تیری گاڑی ہوگی، یہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی اور جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا اور تیرا لباس ہوگا. واخر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الرسل والأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الترمذي وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الأعمال ما كانت ديمة وإن قل رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم عبدا أن يرى أثر نعمته عليه رواه أصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سیدھی فرما دیجیے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر ہونا اور ننگے سر نمازیں پڑھنا فسق و فجور کی ابتدا ہے اور نماز کی بدترین بغاوت اور سرکشی ہے. احتیاط فرمائی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفحة درست فرما لیتا صفحوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن فعذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نیکیاں قبول فرمائے گناہوں سے محفوظ فرمائے حق سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت و مدد فرمائے اللہ رب العالمین پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے چاروں صوبوں میں امن و امان نصیب کرے ہمارے شہر کراچی میں دہشت وحشت قتل و غارت ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے نیکی اور نیکی کی فضائیں غالب فرمائے مساجد مدارس علماء اور ان کے بھائی خواہ دین کے نصرت و تعاون کرنے والے اللہ ہمیشہ مؤید بن نصرت فرمائے اللہ عاقبت بخیر و عافیت فرمائے بیماروں کو صحت دے مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا خیال رکھیں حضرت مجھ صاحب کے مسائل اور ان کا حل میں لکھا ہے کہ نماز کے شروع میں دو رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے غلط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اصح قول یہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے نہ فتویٰ ہے اور نہ اصح قول ہے اگر ایسا لکھا ہے تو فحش غلط لکھا ہے صرف دو آدمیوں کی رائے ہے ابن الحمام محقق کی اور علامہ علوسی صاحب روح المانی کی باقی امت مسلمہ و احناف متفق ہے اس پر کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے یا جائز عالمگیری میں تو یہاں تک ہے لا یسمی بین الفاتحہ و سور نہ پڑھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں دیوبند کا نقطہ نظر کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شیخ الاسلام کہنا صحیح نہیں شیخ الاسلام تو شان ورشاہ صاحب کہتے ہیں شرح بخاری میں کئی مقام پر کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ شیخ الاسلام ہے کوئی کہے یا نہ کہے جو ان کو نہیں کہتے وہ جانتے نہیں انہیں ڈاگئی مورانا کو میں نے کہا کہ آپ نے البصائر میں کیا کیا لکھا ہے ان کے بارے میں جو امام ابو حنیفہ کے سر پر و عزت پر مناظرہ کر رہے تھے اور ابن متحر ہلی کو دنیا احناف جواب نہیں دے سکتی تھی جو امام اعظم کو کہتا تھا اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان ابن تیمیہ نے مسجد خیف میں اس کو گھیرا اور ایسا شرمندہ کیا کہ اسی مجلس میں مردار ہو گیا ابن متحر ہلی بیعت کا شرعی حکم کیا ہے ڈکوسلا ہے کچھ بھی نہیں پیروں نے اپنے لیے کوئی تماشا بنایا ہوا ہے بیعت کی دو قسمیں ایک حقیقی یعنی کسی عالم یا پاک انسان سے اصلاح شرع کے لیے تعلق رکھنا کسی بھی عالم دین یا نیک مسلم جو شریعت کی رہنمائی کر سکتا ہو اس سے تعلق رکھنا ضروری ہے اس معنی میں اہل حق علماء سے تمام مسلمان بیعت ہیں. دوسرا رسمی بیعت ہے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ اس عاجز فقیر پر واضح نہیں ہے. میں اس کو رضا خانیوں کی طرح گیارہویں اور سراپا قدس و فضولیات میں سے ایک سمجھتا ہوں. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا مستحب ہے. تو مستحب بمانے ما احب السلف، بعض بزرگوں نے پسند کیا ہے زمانے حال کے لیے. مجھ فقیر اور عاجز سے اس طرح باتیں نہ ہی کرے تو اچھا ہے، تاکہ پیر امن و امان سے رہے. امام کا مکمل طور پر محراب کے اندر کڑا ہونا کیسا ہے؟ سنت طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہو وقائم یصلی فی المحراب. زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. بعض فقہا نے جو لکھا ہے کہ بالکل محراب میں نہ ہو، پیر باہر ہو، یہ اپنی طرف سے ایک ڈکوسلہ لکھا ہے. ابن الامام محقق نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں صاحب ہدایہ پر تعجب کیا ہے کہ اتنے بڑے فقیہ اور اتنا یاد نہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ پیغمبر محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے قصدن محراب کے اندر کھڑے ہو کے پڑھانا چاہیے، تاکہ اس طرح ڈکوسلہ اینڈ کمپنی عبارات کا جنازہ نکل جائے. مقتدیوں کا سنت و نفل کے بعد امام کی دعا کا انتظار کرنا، امام کا دعا کرانا بہتر ہے، انفرادی سے اجتماعی دعا افضل ہے. اور ترمذی شریف میں ہے کہ جو امام اپنی دعا مانگے قوم کے ساتھ نہ مانگے، اللہ ان سے بہت ناراض ہے. تو جو قوم بغیر امام کے دعا مانگتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہ بھی اپنا حشر دیکھیں گے. امام کو پابند کیا جاتا ہے قوم کے لیے، تو قوم کو بھی احترام کرنا چاہیے. ہاں کبھی کبھی چھوڑ بھی دے، بعض نمازوں کے بعد اور شغل پیدا کرے. ہمارے یہاں زہر کے بعد جو دعا ہے وہ تبلیغی نصاب کے تعلیم کے بعد ہے، اور عصر کے بعد تو فریضہ ہے، مغرب کے بعد سورۃ یاسین کے بعد دعا ہے اجتماعی، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ مختصر استغفار کے بعد، 11 مرتبہ درود ابراہیمی ملک کے امن و امان و حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا ہے. ویسے میں فقہن اور حدیثن سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کو اپنی دعا سے افضل سمجھتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی رحمہ اللہ کس زمانے کے بزرگ تھے؟ دونوں ایک زمانے کے ہیں، 6ویں صدی ہجری کے ہیں، اور حرم شریف میں ملاقات بھی ہوئی دونوں کی. اولیاء میں رقابت ہوتی ہے، تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے ان کو وظیفہ دینا چاہا، لیکن معین الدین چشتی بھی صفت غضب میں آ گئے تو چھڑا لیے گئے، ایک ادھر کعبے کے لے گیا، دوسرا ادھر، ورنہ کعبے میں آگ لگ جاتی. شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت تعجب ہوا کہ یہ ہندوستانی اتنا آگے کیسے نکلا ہے. معین الدین چشتی سیر سلوک میں لکھا ہے کہ پیرانی پیر ہر مرحلے کو دیکھتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ لاہور میں ایک بزرگ ہے حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اور یہ وہاں 3 سال رہا ہے اور کمال کو وہیں پہنچ جائے. تو پیرانی پیر کی زندگی پر 2 سفر ہوتے تھے، ایک گیلان کا اپنے آبائی وطن کا، اور دوسرا حج اور عمرے کا. حضرت نے تیسرا کوئی سفر ایک دفعہ کیا، اور وہ لاہور کا سفر ہے، اور نہر پر آ کر کے نہائے، نئے کپڑے صاف پہنے، پھر ہر 10 قدم پر، کبھی 40 قدم پر 2 رکعت پڑی. اور اس شان سے حضرت اقدس سید علی حجویری کی نگری میں پیش ہوئے، اور بہت تعجب کرتے تھے کہ ایک زبردست جوان لیٹا ہوا ہے اور مقامات سارے آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تین دن تین رات حضرت مراقب رہے, فرض نماز کے علاوہ سب چیزیں وہیں قربان دی. پھر اجازت مل گئی ان کو کہ آپ تشریف لے جائیں. فرمایا خوب مہمانوں کا اکرام ہے, کسی کو تین سال کے بعد اور کسی کو تین دن میں منازل سلوک عطا فرماتے. یہ کاملین تھے اور یہ واقعی شرائع کے سچے پیران ہدایت تھے. حضرت داتا گنج بخش کی ایک کتاب الامام الجوفی امام بخاری کے احوال لکھے, ایک کتاب ان کی ہے الامام الکوفی امام اعظم کی کتاب لکھی اور لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے طریقت کے لیے یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہ فقہ حنفی اختیار کر لے. یہ تمام فقہوں میں جامع ہے اور اس فقہ میں تمام کے تمام احادیث پر عمل ہوتا ہے. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے داڑھی والوں سے بغیر داڑھی والے اچھے, تو اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ وہ غریب مسکین عاجز کمکل ہے, نادان ہے. اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں حیوان انسان سے افضل ہے تو کوئی اچھی بات ہے. اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں ایک گندی چیز پاک چیز سے افضل ہے, فسق و فجور ہے, داڑھی موڑنا بدترین گناہ ہے. نبی نے ان سے منہ موڑا ہے اور حضرت علی نے انہیں پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا. تو ہمارے داڑھی مونڈے بھائیوں کو جلدی توبہ کر کے صراط مستقیم پر آنا ہے. اور یہ جو داڑھی مونڈوں کو برا کہتا اچھا کہتا ہے, کسی داڑھی والے نے اس کو خطرہ پہنچایا ہوگا. اللہ عبادت اور عادات صحیح فرمائے. جو آدمی عقید حیات النبی کا انکار کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عقید حیات النبی کل امت کا عقیدہ ہے, لیکن یہ حیات دنیاوی نہیں ہے, یہ حیات قبری برزخی اخروی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو قبر کی حیات اس معنی میں کہ روح اور جسم کا تعلق نہ مانے, فہاؤلائے کفار بے اجماع المسلمین, فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183. اور خلاصہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شفاعت کا منکر, معراج کا منکر, قبر کے عذاب اور آحت کا منکر اور منکر نکیر کا منکر, یہ سب خوارج ہے, اہل سنت سے خارج ہے, لہذا ان کے پیچھے نماز نہ پڑی. دو صفوں کے درمیان کتنا خلا ہونا چاہیے کہ دوسری صف والے آرام سے نماز پڑھ سکیں. ایک عالم دین کے لیے پولیو ٹیم میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ جب فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ جائز ہے تو کرنا چاہیے. مسجد کے نیچے غسل خانے اور وضو خانے بنانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں, یہ مصالح مسجد ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے. مشہور ہے کہ امام احمد کے جنازے میں شرکا کی تعداد 8 لاکھ. دنیا کے بڑے جنائز میں سے احمد کا جنازہ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے, امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کا جنازہ بھی حیران کن جنازہ. لکھا ہے قیامت کے دن کس کی ولادت چلے گی؟ جن کا باپ ہو علالی ہو ان کے باپ کی چلے گی, اور جن کا نہ ہو مجبوراً ان کی ماں کی چلے گی. آپ کو ماں کی پسند ہے تو ابا جان سے پتہ کر لو پھر. اور وہ حدیث جس میں قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ جھوٹی من گھڑت جعلی روایت. معلوم کرنے کے جب کسی شخص کو یاد کیا جائے اور جو شخص آ جائے تو کہتے ہیں اس کی عمر, یہ تجرباتی بات ہے. کیا زندہ بندے کے حق میں عمرہ کرنا آسان ہے؟ بالکل. شیخ الحدیث مولانا زکریا حیات تھے اور ہزاروں انسان ان کی طرف حج اور عمرے کرتے. کیا پرائز بانڈ رکھنا حرام ہے؟ مجھے اس کے تفصیلات معلوم نہیں. اسکولوں کی جون جولائی کی چھٹیوں میں اسکول والے 2 مہینوں کی فیس لیتے. اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم اسکول کے ٹیچر کو تنخواہ تو دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں, تعطیلات کی تنخواہیں ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی رائج ہیں. یہ شعبان رمضان چھٹی ہے اساتذہ کی, لیکن تنخواہیں بددستور جاری ہیں. اس لیے جو شعبان رمضان میں ہمارے کام کرتے ہیں، جیسے ابھی تفسیر چل رہی ہے، تمام عملہ کام میں لگا ہے، تو ان کو ادارے کی طرف سے دگنی تنخواہ دی جاتی ہے. نماز جنازے میں آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے. کسی آدمی کے کوئی رشتہ دار شیعہ حضرات کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھے، ان کی مجالس میں جائے، ان کی مجالس اپنے گھر میں، بس شیعہ ہو ہی گیا، کیا باقی ہے؟ الخبیثات للخبیثین، یہ پلیتوں کے ساتھ پلیت اٹھے گا بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت برکت دے، آمین. میری والدہ شدید بیمار ہے، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک کہاں ہے؟ اس میں دو قول ہے. تاریخ الامم والملوک میں ابن جریر نے لکھا ہے کہ امارات کوفیہ میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے مشہور کہ نجف میں ہے، وہ بھی عراق میں ہے، نجف اشرف جسے کہتے ہیں. اور وہ جو مزار میں قبر علی کے نام پر ہے، اس کے اوپر لکھا ہے خلیفہ چارم، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ گفت قبر علی در نجف است، بیا ایجا دری جا، پتہ نہیں روح یا ہوا یا علی است. کوئی نسبت ہے وہاں، باقی قبر نہیں. الحمدللہ رب العالمین. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب بھی بیمار ہیں، اتوار کو ان کا کوئی آپریشن بھی شروع ہو رہا ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. جنہوں نے پرچیوں میں بھی اپنے لوگوں کی صحت اور شفا کی دعا کے لیے کہا ہے، حق تعالیٰ نے کامل صحت شفا عطا فرمائے. مجھ فقیر اور عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ کمال صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. حاضرین مجلس اور ان کے غائبین جن کے لیے فکر مند ہے، سب کے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. جو ایمان پر سفر آخرت کر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جن اولیاء علماء و صلحاء کا ذکر خیر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالی فرمائے، اور ان کی کرامات و فیوزات بعد الوفات ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.